يحصي نعم أهل الدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم صلوات التما سے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ نثار بانو بنت علی حسن خورشید فاطمہ بنت علی متقی جعفری اور اس ممبر کے 50 سالہ خدمت گزار ہر سال ہر فرش اعضا کے انعقاد پر جناب اشرف عباس ابن منور عباس حاضر رہتے تھے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد مؤمنات الزهراء کی شفا یابی کے لیے تمام مریضوں کی شفا کلی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے اللهم صل على سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا اللہ اپنے اس کلام میں اعلان کر رہا ہے کہ پھر بالتحقیق بالضرور سوال کیا جائے گا اس قیامت کے دن ایک بڑی نعمت کے بارے میں اللہ قیامت میں نعمت عظمیٰ نعیم کے بارے میں سوال کرے گا عزیزان گرامی ایک لفظ نعمت کا استعمال ہوتا ہے ایک لفظ منعم کا استعمال ہوتا ہے ایک نعمت دہندہ ہوتا ہے اور ایک نعمت گیرندہ ہوتا ہے ایک نعمت لینے والا ہوتا ہے اور ایک نعمت دینے والا ہوتا ہے اور ایک نعمت ہوتی ہے یعنی دینے والا کچھ دے رہا ہے وہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اسے اس باب میں نعمت کہا گیا ہے دینے والا کون ہے لینے والا کون ہے اور کیا دیا گیا ہے یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ جب تک نعمت کا احساس نہ ہو کہ یہ نعمت ہے اور اس کی کیفیت اور حیثیت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی میرے ہاتھ پیر سالم ہیں اس وقت تک مجھے ان کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک میں کسی اپاہج کو نہ دیکھ لوں میری آنکھیں موجود ہیں مجھے نظر آتا ہے میں سنتا ہوں میں بولتا ہوں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ اس وقت تک قابل قدر شمار نہیں ہوتی جب تک کہ میں ان لوگوں کو نہ دیکھ لوں کہ جو ان سے فاقد ہیں ان سے محروم ہیں نابینا کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، بیماروں کو دیکھ کر شفا کا اندازہ ہوتا ہے، صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بدنی ظاہری نعمتوں کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، کیا معیار ہے، کیا قیمت ہے ان کی، تو شاید ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی اپنی آنکھ دینے کو تیار نہ ہوں، شاید ہم بھاری قیمت دینے کے بعد بھی اپنا ہاتھ دینے کو تیار نہ ہوں۔ ہاں، ممکن ہے دینے کو تیار بھی ہو جائیں کسی چیز کے عوض، مگر وہ یقیناً اس سے بڑی نعمت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں صلوات پڑھیں گے محمد والے میں، اگر اس کے بدلے میں ہمیں ملنے والی چیز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو شاید ہم ان چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک ایک نعمت جسے قرآن نے، اللہ نے اپنے کلام میں پکار کر ہمیں کہا، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے ظاہری بدن اور اپنے اس ایک والش کے چہرے کو اگر ہم آئینے میں جا کر دیکھیں تو اس چہرے پر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ اتنی بے بہا ہیں، بے جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے بہا یعنی بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو، اس کے کیا بہا، بھاؤ بھی ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا تھا، فارسی میں بہا، بے بہا یعنی ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی عوض ہی نہیں ہے۔ اور جتنا نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی، میں نے آپ کو اس جملے کے لیے اب تک زحمت دی ہے، اب تک جو میں نے آپ کو زحمت دی ہے وہ اس ایک جملے کے لیے ہے، جتنی نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی اتنا منعم کا شکریہ شدید ہوتا چلا جائے گا۔ میں اپنے پاس موجود نعمتوں کو جب سمجھ لوں کہ یہ ہے کیا، ان کی قیمت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر میرے نزدیک روشن ہو جائیں کہ یہ ان کی قیمت اور ان کی حیثیت کیا ہے، تو پھر دینے والا اتنا ہی میرے نزدیک معتبر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دی کس نے ہے بھائی؟ اور جس نے دیے ہیں وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے، وہ دے کر معاذ اللہ باز نشست، وہ دے کر معاذ اللہ بے اختیار نہیں ہو گیا، وہ دینے کے بعد معاذ اللہ مجبور نہیں ہو گیا، وہ دینے والا، وہ منعم مطلق، وہ ذات کردگار، وہ ذات اقدس الہ، وہ دینے کے بعد مجبور نہیں ہوا ہے کہ واپس نہیں لے سکتا، وہ لینا بھی خوب جانتا ہے۔ اور جب وہ ایک لمحے میں، ایک جنبش قلم پر، ایک ارادہ تقدیر کے اوپر جب وہ ہماری ساری جان لے لیتا ہے تو آنکھیں بھی ساتھ چلی جاتی ہیں، ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں، پیر بھی چلے جاتے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر مانگے دی تھیں، وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دیا تھا، ان سب چیزوں کو وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ لہذا جیسے جیسے میں اپنے پاس موجود نعمتوں پر غور کرتا چل جاؤں گا، ایسے ایسے منعم کا شکریہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ذرا گنی ہے نعمتوں کو، گنی ہے، ہم تو پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے، ہم تو پہلے، ہمیں تو پہلے سمجھا دیا گیا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ ہم جس جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں وہاں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے، ہم جس بات کو سوچ رہے ہیں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی نعمت ہے۔ بس جب اللہ کی نعمتوں کی تعداد اتنی ہے تو ہم شمار جب نہیں کر سکتے تو پھر شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بس ہمیں اتنا کہا گیا ہے کہ تم منعم کا شکریہ ادا کرو اور اپنی حاضری اپنے رب کی بارگاہ میں بر وقت رکھو، ہم تمہاری جانب سے نعمتوں کے بدلے میں برابر کا شکریہ نہیں چاہتے، ہم تمہارا خلوص نیت چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو انگنت سجدے تو تم کر نہیں سکتے، اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں اتنا ہی تو تم ہماری بارگاہ میں حاضریاں نہیں دے سکتے۔ لہذا شکریہ ادا کرنے والا جتنا خلوص بڑھاتا چلا جائے گا اس کا شکریہ اتنا ہی وزنی ہوتا چلا جائے گا۔ دو رکعت نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، دو رکعت نماز میں بھی پڑھتا ہوں، دو رکعت نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، دو رکعت نماز پیغمبر اکرم بھی پڑھتے تھے، دو رکعت نماز مولا کائنات بھی پڑھتے تھے۔ کیا کسی میں جرت ہے کہ وہ یہ سوچ بھی لے کہ میری نماز اور نبی کی نماز برابر ہے؟ جیسے جیسے وجود انسانی کے اندر خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس کا سجدہ سنگین اور اس کا سجدہ اہم ترین ہوتا چلا جائے گا. اچھا کبھی کبھی زمانے کو اور کبھی کبھی مکان کو, کبھی کبھی زمان اور کبھی مکان کو اہمیت حاصل ہے. جمعرات کی پڑھی ہوئی نماز, جمعے کے دن پڑھی گئی نماز, بیت المقدس میں پڑھی گئی نماز, مکہ المکرمہ میں پڑھی گئی نماز, مدینہ منورہ میں پڑھی گئی نماز, مسجد کوفہ, مسجد سہلہ میں پڑھی گئی نماز یقیناً ہمارے گھر میں پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہے. یعنی مکان بدلتا جا رہا ہے تو نماز کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے, ایسے ایسے زمان تبدیل ہوتا جا رہا ہے تو نماز کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کی قیمت, اس کی وقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں دو رکعت نماز اپنے گھر میں اپنے حجرے میں پڑھوں اس کو مجھے ثواب ضرور ملے گا, مگر وہی دو رکعت نماز میں اگر مسجد میں آ کے پڑھ لوں تو اس کا ثواب 10 برابر زیادہ ہو جائے گا, وہی دو رکعت نماز میں اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھ لوں تو اس کا ثواب 1000 برابر زیادہ ہو جائے گا. نماز تو وہی ہے, قرأت وہی ہے, لہجہ میرا وہی ہے, لب میرے وہی ہیں, الفاظ میرے وہی ہیں, یہ زمان اور مکان بدلنے سے ثواب میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں زمان اور مکان کو دخالت ہے. جہاں زمان اور مکان, میں نے زحمت دی اسے ایک جملے کے لیے, جہاں زمان کو دخالت ہے, جہاں مکان کو دخالت ہے, وہاں حسن فعلی کو بھی دخالت ہے. کون سی نماز پڑھ رہے ہو, واجب نماز پڑھ رہے ہو یا مستحب نماز پڑھ رہے ہو؟ جہاں مکان کو دخالت ہے, جہاں زمان کو دخالت ہے, وہاں حسن فعلی کو بھی دخالت. فعل کون سا ہے, کون سی نماز ہے؟ عزیزو جہاں زمان کو دخالت ہے, مکان کو دخالت ہے, حسن فعلی کو دخالت ہے, وہاں حسن فاعلی کو بھی دخالت ہے. کون پڑھ رہا ہے یہ دو رکعت نماز, کون پڑھ رہا ہے؟ اب یہ جیسے جیسے یہ پڑھنے والا عظیم ہوگا, ایسے ایسے اس نماز کا مقام بھی منفرد ہوتا چلا جائے گا. اب وہ کیسا زمان تھا, وہ کیسا مکان تھا, وہ کیسا حسن فاعلی تھا, وہ کیسا حسن فاعلی تھا, وہ کیسا حسن فعلی تھا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو گئی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت جو یوم خندق علی بن ابی طالب نے ایک ضرب ماری تھی, ایک ضرب, وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بات علی کے سجدے کی نہیں ہو رہی, بات علی کی ضربت کی ہو رہی ہے. جس کی ضربت عبادتوں پر غالب ہو, اس کی عبادت عبادتوں کے ساتھ کیا مقایسہ کی جائے گی؟ اس کے سجدے کی کیا اور اس کے قیام کا کیا مقام ہوگا, اس کے رکوع کا کیا مقام ہوگا؟ نعمت دینے والا اللہ, نعمتوں کی تعداد انگنت, ہم شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ہمیں آسانی فراہم کر دی کہ تم صرف ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو, باقی ساری نعمتوں کا شکریہ میں خود قبول کر لوں گا. میں لفظ اور بدلوں, اگر تم سالم ہاتھوں کا شکریہ ادا کرو اور اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں قبول نہیں کروں گا. اگر تم سالم آنکھوں کا شکریہ ادا کرو اور اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں اس نعمت کو قبول نہیں کروں گا. اگر تم اپنے سالم وجود کا, سالم فضا کا, آب و ہوا کا, مادی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو, اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں ان شکریوں کو قبول نہیں کروں گا. میں ان شکریوں کو قبول نہیں کروں گا. اپنے اس بیان کو اگر میں حدیث سے مستند کر دوں, نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, توجہ چاہوں گا, اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان حالت روزہ میں صحیح کرتا ہوا ایک پہاڑ سونا صدقہ دینے کے بعد راہ خدا میں مظلومن مار دیا جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وہ تمام تر نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور ایک نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس کا شکریہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو بس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو, ایک نعمت کو یاد رکھو تو گویا تم نے ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. وہ نعمت جسے نعیم کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے, دینے والا اللہ, نعمت ولایت علی, لینے والے ہر وہ شخص کے جس کے اندر حمل کرنے کا، تحمل کرنے کا، برداشت کرنے کا مقام اور اہلیت اور صلاحیت ہو. یہ ولایت علی، اس کو حمل کرنا، اس کو برداشت کرنا جو پہاڑوں نے برداشت نہیں کی، جو زمینوں نے برداشت نہیں کی، اور پھر انسان کانا ظلوما جہولا، اس انسان نے لے لیا کہ میں اٹھاؤں گا اس بار کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. پہاڑوں نے ابا کر دیا، زمینوں نے ابا کر دیا کہ ہم نہیں لے سکتے، ہم اس وزن کو نہیں اٹھا سکتے، مگر انسان نے کہا کہ آئیں یحملہا، میں اسے اٹھا لوں گا. اور پھر یہ کانا ظلوما جہولا، یہ انسان جس نے اس بار کو اٹھانے کا وعدہ کر لیا تھا، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے. ظالم کسی اور کے اوپر نہیں ہے، ظالم اپنے اوپر ہے. اور جاہل اس بات سے ہے کہ جس نے ذمہ داری لے لی تھی، وہ ذمہ داری اتنی آسان نہیں ہے جتنا اس کو اس نے قبول کر لیا ہے. ہاں، اب انہی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اسے اٹھا لیں گے، اکثریت اسے برداشت نہیں کر پائیں گے. بھائی یہ تو قرآن ہے، جو پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. میں ولایت علی کی بات کر رہا ہوں. ولایت علی کے حاملین، ولایت علی کے حمال، ولایت علی کو اٹھانے والے تاریخ بشریت میں کن کن مسائل کا سامنا کرتے رہے، ایک روشن تاریخ ہے اور ایک سبق آموز تاریخ ہے اور ایک حسین اور ایک لذیذ تاریخ ہے. جی، ولایت کے دو معنی ہیں، ایک ولایت بمعنی محبت، ایک ولایت بمعنی حاکمیت. ولایت بمعنی محبت نسبتاً آسان ہے، نسبتاً آسان ہے، اگرچہ وہ کتنی مشکل ہے کسی سے محبت اور محبت کے تقاضوں پر پورا اترنا. جی، کسی سے محبت اور پھر محبت کے تقاضوں کو مکمل کرنا اور ساتھ چھوڑ کے نہ چلے جانا اور میدان نہ چھوڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو ابھی مسلم ابن عقیل ہیں کہ نماز عشاء پڑھی تو مسجد خالی ہو گئی، بات ابھی حسین کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے. جب ان صاحبان ولایت کے نمائندوں کا ساتھ دینا بہت مشکل ہے، تو خود صاحبان ولایت کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہوگا. یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. خود محبت کتنی مشکل بات ہے، محبت کے تقاضے ہیں، محبت کے اصول ہیں، محبت کا کوئی قاعدہ قانون ہے. محبت وہ محبت نہیں کہلائی جا سکے گی کہ جس کو انسان ایک ظاہری نگاہ میں دیکھ کر کسی کو پسند کرنے لگے، وہ محبت نہیں ہے. محبت کے تقاضے ہیں. اور پھر محبت ولایت کا ایک نام، میں اس زیادہ اس مرحلے پہ اس منزل پہ نہیں رکوں گا. اور محبت اور ولایت کا دوسرا عنوان حاکمیت. پیغمبر اکرم نے جو میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ علی کی محبت کا اعلان تھا یا حاکمیت کا اعلان تھا؟ بھائی محبت کے تو اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، محبت کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی مکرم علی سے محبت کرتے ہیں، علی نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام علی سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کسی کو، اچھا آج کے بعد علی سے محبت کرنا، یہ تو محبت پہلے سے ہے یا رسول اللہ. یہ حاکمیت علی ابن ابی طالب کا اعلان تھا. میں پھر یہاں گریز لوں گا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو غدیر میں دیا گیا اور سقیفے میں چھینا گیا، بھائی وہ جو غدیر میں دیا گیا سقیفے میں چھینا گیا، وہ محبت نہیں تھی، وہ ولایت بمعنی حاکمیت تھی. ورنہ یہ چیز محبت چھینی نہیں جا سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محبت کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو گلا شکوہ، خطبہ شقشقیہ، اور جو مرثیے، اور جو غم اور اندوہ کا ایک اظہار ہوتا رہا، وہ محبت بمانے ولایت بمانے محبت نہیں ہے، وہ ولایت بمانے حاکمیت ہے. اب جو پیغمبر کی آرزو تھی، وہ آرزو پوری ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آرزو ہے، سرکار دو جہاں کی آرزو ہے. لہذا मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था कि मौला अली से सबसे ज्यादा शबाहत, अली की औलाद में सबसे ज्यादा अली से शबाहत इमाम मेहदी की है। ये जो सबसे ज्यादा शबाहत, मैंने छठे इमाम का कॉल सुनाया था आपको, ये जो सबसे ज्यादा शबाहत इमाम मेहदी की है मौला अली से, वो इसी वजह से तो है कि वो जो गदीर में ऐलान हुआ था उसका जलवा भी तो नजर आए। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद, और अजीजाने गिरामी ये जो मोहब्बत के बाब में कुछ देर ठहरना चाहूंगा कि मोहब्बत यूं ही नहीं हो जाती, मोहब्बत अकदार की बुनियाद पर होती है, तहजीब की बुनियाद पर होती है, उसूलों पर कार बंद रहने की बुनियाद पर होती है। बात का, अपने कौल का धनी, अपने उसूलों का पाबंद, इंसानी तहजीब का मुरव्वेज, खुद को परेशानी में मुब्तला करके दूसरों को आसानियों में मुंतकिल कर देने का पाबंद, उसूल और कानून पर अमल पैरा, नादारी में लोगों को देने वाला, परेशानी में दूसरों को खुश रखने वाला, नहीं है तब भी दे दे, शजाअत और बहादुरी बाजू के जोर पर और तलवार की काट पे इजहार न हो बल्कि आसाब की मजबूती से शजाअत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाला, कि अगर हाथ से तलवार टूट कर गिर भी जाए तो मैदान से जाने का न सोचे बल्कि अपने आसाब की मजबूती पर मैदान में डटा रहे, और उसका निहत्ता खड़ा होकर मैदान में डटना जमना दुश्मन को पसपा करता हुआ नजर आए कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है तब भी ये मैदान छोड़कर नहीं जा रहा। जंगे अहद में अजीजाने गिरामी 16 जख्म आए हैं मौलाए कायनात को, ये वाहिद जंग है जिसमें मौला के बदन मुबारक पर जरमे लगी हैं और जख्म लगे हैं, मगर अली इब्न अबी तालिब मैदान छोड़कर नहीं गए। और मैदान में जब कभी मौला पे जंग सख्त होती थी तो फरमाते हैं कि मैं कुछ देर के लिए नबी के करीब जाकर हिम्मत लेकर आता था। अल्लाह अकबर, मैं सरकार की पनाह में चला जाता था, मौला अली का जुमला, मैं सरकार की पनाह में चला जाता था और नबी की पनाह में जाकर एक हौसला लेकर आता था और फिर मैदान में उतर जाता था। कितने लोग रह गए थे? मजमुई तौर पर 17 अफराद रह गए थे, मौला अली उनमें एक हैं, और वो अफराद भी अली बिन अबी तालिब के हौसले की बुनियाद पर, अली हैं तो हम भी हैं। और जिस अंदाज से आपने जंग लड़ी और बार बार आवाजें देते रहे पैगंबर अकरम, मेरे अली इस तरफ से आओ, ये वाहिद जंग है जो नबी मुकर्रम के दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, यानी दुश्मन इतना करीब आ गया, सरकार पर हाथ उठा दिया, सरकार की बेअदबी की और सरकार को जख्मी किया। और उसके बाद जब जंग तमाम हुई और अली ने उस मैदान को सर किया तो मौला नबी ने यही सवाल किया था ना, या अली, जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए? तो बड़ा तारीखी, बड़ा हसीन जुमला मौला अली का, एक कानून साज जुमला है मौला अली का, फरमाते हैं अफिर्रो बादल ईमान अकफरो बादल ईमान, मैं ईमान के बाद गुरेज कर जाता, मैं ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता। दोनों ही बातें हैं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद, मैं ईमान के बाद गुरेज इख्तियार कर जाता, मैं ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता। या रसूलल्लाह, आप वहां मौजूद थे, मैं कहां चला जाता, मैं आपको छोड़कर कहां चला जाता। और ये वही जंग है कि जिस जंग के अंदर पैगंबर अकरम ने पहली मर्तबा ये कौल अली की शान में इरशाद फरमाया, जब जिब्रील ने कहा ना या रसूलल्लाह देखें अली कैसे लड़ रहे हैं, फरमाया कैसे ना लड़े, वो मुझसे है और मैं उससे हूं। अजीजाने गिरामी, मोहब्बत के कुछ असबाब होते हैं, कोई अगर किसी से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर कमाल देख कर मोहब्बत करता है। पहले तो अली से मोहब्बत, आपकी दिक्कत का शुक्रगुजार हूं, आपकी तवज्जो का शुक्रगुजार हूं, और जो पूरी दुनिया में इन मजालिस को सुन रहे हैं, बाज़ अहबाब के मैसेज हैं, बाज़ अहबाब के पैगामात हैं आपके लिए। इस दफा की मजालिस अपनी नौइयत की मुनफरिद मजालिस हैं, اور ان میں خلوص اور سچائی بہرحال کچھ غالب نظر آ رہی ہے. لہذا بیماروں اور پریشان حالوں کی طرف سے آپ سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے. یہ جو محبت ہوتی ہے نا کسی سے، یہ بغیر سبب کے نہیں ہوتی. اور پھر مولا کائنات کی باب محبت میں تو میں یہ کہوں کہ خود سرکار چاہتے ہیں کہ علی سے محبت ہو. امت کو جب ایک ایک لمحے کی سنتیں یاد ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، ایک ایک لمحے کی سنتیں یاد ہیں کہ سرکار یہ فعل انجام دیتے تھے، سرکار ایسے چلتے تھے، سرکار ایسے بیٹھتے تھے، سرکار ایسے جاتے تھے، سرکار ایسے آتے تھے، سرکار ایسے کھاتے تھے، سرکار کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یہی سنتیں ہیں. تو یہ بھی تو کوئی بتائے کہ سنت مصطفیٰ میں سب سے غالب سنت محبت علی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نبی کی زندگی میں سب سے غالب سنت محبت علی ہے. جنگ جب یمن کے اوپر حملہ ہوا اور یمن کی فتح کے لیے مولا کائنات یمن کو فتح کر کے آئے، مولا جو جب جنگ یمن کو فتح کیا آپ نے، تو حضرت مالک اشتر انہی لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت میں مولا کے لشکر میں شامل ہوئے، اس وقت کم سن تھے. تو جب تشریف لے گئے تو نبی مکرم نے اللہ کی بارگاہ میں جو تکرار کے ساتھ دعا کی ہے جب تک علی آ نہ گئے، تکرار کے ساتھ ایک دعا کی ہے، اللہم لا تمتنی حتی نرا، یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں. یا اللہ مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا، میں علی کو دیکھے بغیر اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. احادیث سے مستفاد ہے کہ جب سرکار کی خدمت میں مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے تو ہر دفعہ آنے پر، آپ نے یہ تو سنا، ہم نے یہ بہت پڑھا کہ سیدہ کے آنے پر مولا کائنات، سیدہ کے آنے پر نبی مکرم کھڑے ہو جاتے تھے، جی قاما الیہا، بڑھ کر استقبال کرتے تھے، قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، واجلہ صحافی مجلس ہے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. لیکن یہ بھی سنے میرے کمسن اور ہمسن ساتھی کہ مولا کائنات کی ہر بار آمد پر، کچھ دیر پہلے مل کر گئے تھے، پھر علی دوبارہ پلٹ کر آئے، رویہ بدلتا نہیں تھا نبی کا. جی ابھی تو ملے تھے، ابھی تو ملاقات ہوئی تھی. آپ ہوئے اگر اپنے حجرے میں کسی سے ملاقات کریں اور پھر مجمع میں آ جائیں تو ہمارا مجمع میں ایک دوسرے سے ملنا ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو ملے ہوئے تھے، ابھی تو ملے. مستفاد ہے کہ ہر مرتبہ علی کے آنے پر، چاہے کچھ دیر پہلے علی مل کر گئے ہوں، ہر مرتبہ علی کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور باقاعدہ بغل گیر ہو کر سینے سے لگاتے تھے. روایات سے مستفاد ہے کہ جب مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے سرکار کی خدمت میں، نبی علی کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، انہیں اپنے گلے سے لگاتے تھے. اگر ازواج مطہرات وہاں تشریف فرما ہوتی تھیں تو وہ اٹھ کر چلی جاتی تھیں کہ اب علی اور نبی کی خلوت کا موقع ہے. حتیٰ بعض روایات میں تو ایسا ہے کہ حسنین بھی اگر تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ یہ نانا اور بابا کی گفتگو کا موقع ہے. پیغمبر اکرم نے مولا علی سے گفتگو کے درمیان فرمایا، یا علی کر دی، اور میں نے اللہ سے حاجت یہ مانگی تھی کہ کوئی دن میرا بغیر علی کے نہ گزرے، اور اس نے میری حاجت کو براہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے. تو ہر ایک صحابی کو دوسرے ایسے ہی صحابی کا بھائی، اور یہاں تک کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مگر مولا کائنات اکیلے رہ گئے. اور جب اعلان مکمل ہونے کا ہوا اور مجمع سارا منتخب ہو گیا کہ کون کس کا بھائی ہے، تو مولا کائنات کی زبان مبارک پر، لبہائے مبارک پر جملہ آتے آتے نبی نے روک دیا. فرمایا، ما اخرتک، حدیث سنیے نبی کی، ما اخرتک یا علی الا لنفسی، میں نے تمہیں سب سے آخر میں رکھا ہی اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ عزیزان گرامی، انسان کے رہنمائی کے لیے فضیلت کے چار عناوین ہیں، اگر یہ چار عنوان کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تو وہ بافضیلت ہے دوسری شخصیات سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات بعد از نبی سب سے افضل ہیں، اور اس عقیدے پر زور سے بولنا دلیل نہیں کہلائے گی، بلکہ اس عقیدے پہ دلیل لانا دلیل ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ مولا کائنات تمام مخلوق الہی، تمام انسانوں سے، تمام شخصیات سے، تمام افضل مخلوقات سے، اشرف مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں بعد از مصطفیٰ، سرکار کے بعد، اور سرکار کے بعد بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خود مولا کائنات نے کہا ہے، خود نبی نے کہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا روشن ہے، تمام تر کمالات اور فضائل میں مشترک ہیں، مگر لا نبی آبادی، یا علی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا دلائل ہیں ہمارے پاس کہ ہم افضل قرار دیتے ہیں یا افضل عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا افضل ہیں؟ سب سے پہلی عنوان فضیلت، سب سے پہلی فضیلت علم علی، علم علی۔ دیکھیے، حضرت آدم کیوں مسجود ملائکہ قرار پائے؟ علم کی بنیاد پر۔ دو میں مقایسہ ہو رہا تھا، فرشتوں میں اور حضرت آدم میں مقایسہ ہو رہا تھا، کیوں حضرت آدم کو افضل قرار دے دیا گیا؟ افضلیت حضرت آدم کی دلیل ہی علم آدم ہے، حضرت آدم عالم ہیں ان سے زیادہ، اس لیے ان سے افضل ہیں۔ تو جو افضل، جو عالم زیادہ ہوگا وہ افضل بھی زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی آیت، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ طے ہے، استفہام انکاری ہے، یہ طے ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، یعنی افضل ہے جاننے والا، نہ جاننے والے سے جاننے والا افضل ہے، علم علی۔ اور کوئی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ اعلمکم علی، اقداکم علی، افقہکم علی، یہ سرکار دو جہاں کے فرامین ہیں۔ علی تم سب سے زیادہ عالم ہے، علی تم سب سے زیادہ بڑا قاضی ہے، تمہارے درمیان سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، علی تم سب سے زیادہ۔ نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، علم علی۔ وہ علم الاشیاء کا عالم ہو، جان کی ہیں علم کی، علم الاشیاء، یہ جتنا بھی اطراف میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو کچھ ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو مشہود ہو جاتی ہیں چیزیں، حتیٰ جو مشہود نہیں ہوتی، جیسے یہ بیماری جو اس وقت آئی ہوئی ہے، یہ انسان کی آنکھ سے دکھائی نہیں دی جا سکتی، دیکھی نہیں جا سکتی، اور اس کے لیے ان مشینوں کا استعمال، اور اس میں بھی وہ کتنا ناتوان ایک جانور ہے جس کے پیر بھی نہیں ہیں، جس کو خود گھر چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا، محمد والے وقت ہے، اتنا نحیف و ناتوان جانور، یہ بڑے بڑے لنترانیاں اور فرعونیت فراہنا جی، اور بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑی بڑی طاقتوں کو جو زیر کر رہا ہے، اتنا ناتوان ایک جانور، ایک وائرس، ایک ایسا وجود جو اس وقت پوری دنیا کو اس نے روک دیا ہے، کام کرنے سے روک دیا ہے۔ البتہ اللہ کے ہر کام کے اندر اور اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہار نہیں مانتے، انہی حالات میں جینے کا رستہ بناتے ہیں۔ لہذا ان تمام برے حالات کے باوجود بھی، ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود بھی، ہمیں اس میں مثبت پہلوؤں کو نکالنا ہے۔
رخ بدل کے دیکھنا ہے، زاویہ بدل کر دیکھنا ہے، چہرہ موڑ کر نہیں بلکہ اس وجود کو موڑ کر دیکھنا ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. علم الاشیاء، علم الاشیاء بڑا وسیع باب ہے، میں گریز کروں گا. علم ما کان و ما یکون، ماضی میں جو کچھ گزرا اس کا علم، آئندہ جو کچھ ہوگا اس کا علم. اس کا دعویٰ کرنا تو سوائے صاحبان علم کے اور صاحبان اہل کے کسی کے لیے روائی نہیں ہے. جب میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے مولا علی سے فرمایا بابا دنیا کے بارے میں کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے صحیح انسان سے نصیحت طلب کی ہے، میرے پاس ماضی کے تمام مشاہدات بھی ہیں، ماضی کے تمام واقعات بھی ہیں، کیا گزرا ہے حضرت آدم سے لے کر سرکار خاتم تک میں سب جانتا ہوں، اور میں ان تمام معلومات کی روشنی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا بدلتی نہیں ہے، یہ اپنا رخ بدلتی ہے، رنگ بدلتی ہے، خود نہیں بدلتی، آگے بھی یہی کچھ ہونا ہے جو ماضی میں ہوا ہے. لہذا تم نے صحیح انسان سے پوچھا ہے. اور پھر میرے مولا نے اپنے بچے کو وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، کچھ 37 نصیحتیں ہیں جو مولا کائنات نے امام حسن کو فرمائی ہیں. علم ما کان و ما یکون، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کا بتا دیں گے کیا ہوگا، آئندہ کا بتا دیا کہ کیا ہوگا. جب خوارج 9 لوگ بچ کر علی سے بھاگے اور لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے اس فتنے کو ختم کر دیا، فرمایا نہیں، یہ سلبوں میں منتقل ہو چکا ہے، یہ رحموں میں منتقل ہو چکا ہے، یہ ہر زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کا امتحان لے گا، یہ ہر کچھ دور کے بعد، ہر کچھ دن کے بعد، ہر کچھ مدت کے بعد دوبارہ سامنے آئیں گے، اور انہی اصولوں کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ ان کا مقابلہ کر پائے گا. بتا دیا کہ آئندہ کیا ہونا ہے. بہت حسین واقعات بھی ہیں، اور جو صاحب علم ہے، علم اشیاء کا جاننے والا بھی ہے، علم ما کان و ما یکون کا جاننے والا بھی ہے، وہ ممکن ہے آپ کو بہت سارے نظر آئے کہ جنہیں کبھی سنیاسی کہا جاتا ہے، کبھی پادری کہا جاتا ہے، کبھی کچھ اور نام دیا جاتا ہے. ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں جو بہت ساری غیب کی باتیں آپ کو بتائیں، ہمیں بتائیں. لازم نہیں ہے کہ جو اسرار بتا رہا ہے، رموز بتا رہا ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا تعلق اللہ سے بھی ہو. مگر وہ کون ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہوگا اور وہ صاحب ولایت ہوگا؟ وہ ہے کہ جو علم ذات کا عالم ہے، جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کو انسان پہچان لے، دیکھنا چاہوں گا، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے آپ کے اوپر تسلط پا لے تو پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتی. جنگ صفین ہے، مالک اشتر نے آ کر کہا مولا پانی ختم ہو گیا، دشمن نے فرات پر قبضہ، علی کے لشکریوں کو پانی لینے سے روکا جا رہا ہے. محمد ابن اشعث سکندی 4,000 سپاہیوں کا لشکر لیے گھاٹ پہ قابض ہے، مولا حملہ کریں، یہاں فقدان آپ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں، حملہ نہیں کرو گے، پانی پہ لڑائی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، کہ مولا جان جا رہی ہے، جان بچانا واجب ہے. حضرت نے فرمایا جاؤ جا کر پانی لے آؤ. مولا کتنا بڑا لشکر لے کر جاؤں؟ فرمایا اکیلے جاؤ. اب مالک نے یہ پوچھا نہیں کہ بچوں گا یا مروں گا، اس لیے کہ مالک جانتے ہیں مولا کی اطاعت میں زندگی ہے. میں اگر مولا کا مطیع بن جاؤں تو پھر یہی تو زندگی ہے. مالک چلے گئے اور مالک وہاں پہنچے اور جانوروں پر، سواریوں پر مشکیزے لادھے اور پانی بھر کر واپس آ گئے. بلا لیا امیر نے، بلا لیا کہ محمد ایک اکیلا مالک پانی لے گیا، تم 4,000 سپاہی لیے کھڑے ہو، روک نہیں پائے مالک کو. میری مجال، آپ کے مشیر خاص امر آس ان کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مالک کو پانی دے دو. اچھا خبردار امر آس، تم نے کہا؟ کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں مالک کے ساتھ نہیں گیا. کچھ دن کے بعد پھر مولا سے مالک نے آ کر کہا کہ مولا پانی ختم ہو گیا. حضرت فرمایا جیسے پہلے لائے تھے ایسے پھر لے آؤ. مالک پھر لے آئے. حضرت آیت اللہ بزرگان نمازی نے اس بات ولایت میں اس کو لکھا ہے, ولایت تکوینی کے باب میں. حضرت مالک اشرف سے پھر فرمایا جا کر لے آؤ, اور مالک پھر لے آئے. پھر بلا لیا, بھائی تم نے اکیلے مالک کو پانی دے دیا. کہنے لگے حضور آپ کے فرزند مالک کے ساتھ آئے تھے, کہ ان کو پانی دے دو. لیا تم نے کہا ہے. کہا حضور میں تو خیمے سے نہیں نکل رہا. ہاں جنگ صفین میں تھے مگر اپنے خیمے میں تھے. کہا میں تو اپنے خیمے سے باہر نہیں نکل رہا, میں تو کبھی باہر نہیں آیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا اور پھر پانی مالک لے گئے. پھر بلا لیا, اب کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ انہیں پانی دے دو. کہا اچھا اگر آئندہ ایسا ہو تو کوئی نشانی رکھواؤ تاکہ تم ثابت کر پاؤ کہ سچ بول رہے ہو. ان پہلے دو لوگوں کی بھی کوئی نشانی تمہارے پاس نہیں تھی, اب میرے اوپر کہتے ہو کہ میں نے آیا تھا ساتھ. چوتھی مرتبہ جب مالک پانی لے کر آ گئے, پھر انہیں بلا لیا, کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور آپ ہی آئے تھے. کہا کوئی نشانی؟ کہا آپ کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتروا لی تھی ہم نے, ہمارے پاس ہے. اپنا خالی ہاتھ دے کر بے ساختہ کہا ہاتھ امن عجائب علی بن ابی طالب, یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے ہے. پھر جو علم ذات کا مالک اور حامل و عالم ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے تصرفات دینا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے, پھر اس کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. عالم علم رکھنے والا. اچھا وہ عالم ذات کے باب میں بات, وقت کی تنگی کا خوف کی وجہ سے میں گریز کر رہا ہوں, کہ جو جب عالم ذات کوئی ہو جاتا ہے, علم ذات کا حامل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ علم ذات کا حامل اللہ کو بغیر دیکھے عبادت نہیں کرے گا. جب مولا سے کہا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے, حضرت فرمایا میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. مگر اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, اللہ کو پورے وجود سے دیکھا جا سکتا ہے. میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. پھر وہ دلیل نہیں مانگے گا ہماری طرح کہ اللہ ہے تو دلیل دو. اس کے لیے روشن ہے. جب کسی نے سوال پر سوال کیا تو حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ ایسے جواب دیتے ہیں جیسے آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم کیا سوچ کر آئے. حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہارے یہ, اگرچہ مولا علی سے بھی منسوب ہے یہ فرمان, مولا رضا سے بھی منسوب ہے. تو حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا پانچ. حضرت نے فرمایا تم نے سوچ کر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یہ بہت واضح ہے. حضرت نے فرمایا پوری کائنات ہم پر ایسے ہی واضح ہے جیسے تمہارے. لہذا جو علم ذات کا حامل ہوگا, جو عالم ذات ہوگا, جو اپنے آپ کو پہچان چکا ہوگا. اللہ مغفرت فرمائے علامہ ذیشان حضرت جوادی کی, کراچی تشریف فرما ہوئے, اسی رضویہ میں ایک سیمینار میں تشریف فرما تھے. برابر میں ہمارے ایک دوست عالم دین جا کر بیٹھے. وہ کہنے لگے میں بہت دیر تک اس کیفیت میں تھا کہ میں پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ ہیں تو کوئی معروف شخصیت مگر ہیں کون. تو کہنے لگے بہت ہی بہرحال عجیب سی کیفیت میں نے پوچھ لیا, حضور میں شرمندہ ہوں کہ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و جی. بس جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے, یا ایوہ الناس, یا ایوہ الذین آمنو, یا ایوہ الذین آمنو علیکم انفسکم, اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں فرض کیا گیا ہے, تم پر دوسروں کو فرض نہیں کیا گیا. ہمارا معاشرہ دوسروں پہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر غور نہیں کر رہا ہوتا. جب ہم اپنے اوپر غور کرنا شروع کریں گے تو یہ وادی بڑی سنگین ہے, بولنے کے لیے اور کہنے کے لیے آسان الفاظ ہیں, مگر ان پر عمل کا جب مرحلہ آئے گا تو یہ سنگینی ہر ایک کے. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی اور ان پر غور کی توفیق عطا فرمائے. علم فضیلت کا سبب. دوسرا فضیلت کا سبب ایمان. دوسرا فضیلت کا سبب ایمان. کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقن لا یستوون, سورہ مبارکہ نساء. کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ تو اب قرآن عنوان فضیلت ایمان کو قرار دے رہا ہے. جو صاحب ایمان ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوگا. اگر کوئی مومن ہو جائے تو وہ غیر مومن کے برابر نہیں ہے، جو خود ایمان ہو۔ مولا کائنات کے باب میں یہ لفظ نہیں کہا جائے گا کہ علی مومن ہے، اس لیے کہ ایمان کا آخری درجہ سلمان کو مل گیا۔ ایمان کے آخری درجے پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہیں، تو پھر سلمان کا مولا کون سے درجے پر ہوگا؟ تو سلمان کے مولا کو مومن نہیں کہا جائے گا بلکہ امیر المومنین کہا جائے گا۔ واحد ذات ہے جس کا لقب امیر المومنین ہے۔ آئمہ اہل بیت نے روکا ہے، خبردار ہمیں امیر المومنین نہیں کہو۔ معصومین نے جب سنا کسی سے کہ آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکارا جا رہا ہے، فرمایا نہیں، ہمارے جد علی امیر المومنین ہے، بس امیر المومنین سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ جی، مومن ہونا یہ فضیلت کی ایک دوسری دلیل ہے، ترتیب بھی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسری فضیلت، عنوان فضیلت، وہ ہے تقوی۔ علم، ایمان، تقوی۔ تقوی پرواہ اور احساس اور توجہ کو کہا جاتا ہے۔ تقوی احساس، خیال، خوف کو تقوی نہیں کہا جاتا۔ اللہ ڈرنے کے لیے اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ کی توجہ، اللہ پر توجہ، اللہ کا خیال، اللہ کی یاد، اللہ کا احساس، اللہ کا ذکر، یہ تقوی ہے۔ اور ایک ایسا وقت آ جائے کہ کوئی ایک لمحہ میری زندگی میں اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، تو یہ ہے تقوی پروردگار۔ میں اور آپ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے دلیلیں، مثالیں، جی اصول، قاعدے، یہ کریں گے تو متقی کہلائیں گے، وہ نہیں کریں گے تو تقوی نہیں ہوگا۔ لیکن جو تقوی کا نصاب مرتب کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ مولا علی نے 110 صفتیں، وہ بھی حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا جو 110ویں صفت پہ مولا خاموش ہو گئے، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ 110 سے زیادہ صفتیں جاتی۔ وہ مولا کا کلام سن سن کر اتنا اثر لے رہے تھے اپنے اوپر کہ چیخ مار کے روئے۔ دیکھا تو کچھ ہی دیر میں حمام کا دم نکل گیا تھا، مولا کی 110ویں صفت پہ مولا کے ایک چاہنے والے کا دم نکل گیا۔ کیا معلوم کہ اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا۔ جی، ہم پر بھی اس زمانے کے صحابہ کرام کا احسان ہے، جس نے جتنا برداشت کیا اتنا یہاں تک پہنچ گیا۔ جی، اور جو برداشت نہیں کر پائے وہ وہیں رک گئی، وہ بات وہیں رک گئی۔ خطبہ شکشکیہ، مولا علی کی گفتگو سے باہر نہیں ہو، خطبہ شکشکیہ، مولا خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ ایک مولا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں ساری زندگی جس خطبے کے ناتمام رہنے کا افسوس کروں گا وہ یہ خطبہ شکشکیہ ہے۔ اگر علی اسے مکمل کرتے تو کیا سمندر تہذیب، اقدار کا سمندر، اقدار مرتب کر کے دیے مولا نے، تہذیب مرتب کر کے دیے اس خطبے کے اندر۔ فرمایا میں ساری زندگی افسوس کرتا رہوں گا اس خطبے کے ناتمام ہونے کا۔ ناتمام کیسے ہوا، مکمل کیوں نہیں ہوا خطبہ مولا کا؟ مولا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی میں بصرے سے آیا ہوں، آٹا نہیں مل رہا۔ حضرت نے اپنے حضرت مالک اشتر کو مخاطب کر کے کہا کہ وہاں ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کچھ گفتگو کی، حضرت نے فرمایا ان کے لیے فلاں انتظام کرو، فلاں انتظام کرو، ممبر پہ تشریف فرمائے حضرت، بسرے کے لوگوں کے آٹے کا انتظام حضرت فرما رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دعا فرمانے لگے تو آوازیں آنا شروع، یا علی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ فرمایا حاضر شخصتن، یہ ایک بات تھی میں نے کہہ دی، بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کے ممبر سے اترائے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس خطبے کے ناتمام رہنے کا جتنے مجھے افسوس ہوگا ساری زندگی کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ بے جا بات کرنا، سلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں، جی، بے محل گفتگو کرنا، یہ بہت ساری چیزوں کی راہ میں رکاوٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی۔ اب وہ صاحب اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے، آٹے کے مسئلے کو بعد میں بیان کر دیتے کہ جب مولا ممبر سے اتر آتے تو خطبہ بھی پورا ہو جاتا، انہیں آٹا بھی مل جاتا، لیکن انہوں نے آٹے کے مسئلے کو اٹھا کر ایک علم کا جو ایک سیلاب تھا نا، معرفت کا جو سیلاب تھا، اسے بہنے سے روک دیا۔ بعد تقوی، اور تقوی کے بعد فضیلت کا سب سے بڑا عنوان، وہ ہے جہاد۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، سورہ مبارکہ نساء، اللہ نے بیٹھے رہ جانے والوں پر میدان میں اترنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ جو میدان میں اتر کر مقابلہ کرے دشمن کا اور اپنے اعصاب اور اپنی توانائیوں کا اظہار کرے وہ مجاہد کہلاتا ہے. ان کو فضیلت حاصل ہے ان لوگوں پر جو قائدین ہیں. البتہ قائد آگے چلنے والے کو حمزہ کے ساتھ لکھیں گے, قاف الف قاد حمزہ دال, تو قائد یعنی آگے چلنے والا, اور قاف الف اور عین دال لکھیں گے تو وہ بیٹھنے والا مراد ہوتا ہے. ہم کیونکہ اردو بولنے والے لوگ ہیں تو ہمارا وہ عربی کا تو تلفظ نہیں ہوتا, جو عرب تو سمجھ لیتا ہے کہ قائد کہا ہے یا قائد کہا ہے, لیکن معمولاً ایک صحیح تلفظ لگتا ہے نا. تو قرآن مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی ہے. تو جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ قائدین ہوتے ہیں, وہ قاف الف حمزہ اور دال کے ساتھ جو آگے چلنے والے. قائد کا مقابل ہے, قائد کی ضد ہے سائق. قائد آگے چلنے والے کو کہتے ہیں, سائق پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں. جی ہمارے معاشرے میں بعض شخصیات کو قائد تو کہا جاتا ہے مگر مجھے لگتا ایسا ہے کہ وہ قائد نہیں سائق ہیں. جی جی بہت مشکل ہے, معاشرے میں شخصیات کی کمی شاید نہ ہو, ماننے والوں کی کمی بھرپور ہے. سلوات پڑھیں. اور بہرحال یہاں فضیلت ہے مجاہدین کو قائدین کے اوپر, بیٹھنے والوں پر کھڑے رہنے والوں کو اور میدان میں اترنے والوں کو فضیلت حاصل ہے. میدان میں اترنے والا علی, اگرچہ وقت تنگ ہو گیا ہے مگر جعفر صاحب میرا دل کر رہا ہے 5 منٹ اور جنگ بدر کا ایک حال سنا دوں. جنگ بدر 20 سال کی عمر ہے مولا کائنات کی جنگ بدر میں, جوانی کا عین جوانی, شباب, مکمل شباب, 20 سال کا سن و سال ہے جنگ بدر میں, اور علمدار لشکر اسلام مولا علی ہیں. مولا علی کو نبی نے علم دیا ہے عین جوانی میں. جی شاید اس میں ایک پیغام سرکار کی سیرت سے یہ ہے کہ جوان بنو علی جیسے تو سارے امور تمہارے حوالے ہو جائیں گے. اپنے اپنے زمانے کے اپنے اپنے زمانے کی ذمہ داریوں کو ادا کرو, جوانی دکھاؤ. میں نے ایک جملہ کہا تھا پچھلی مجلس میں کہ جوانی دیوانی کو نہیں کہتے, جوانی معرفت کو کہتے ہیں. اگر جوان پر معرفت غالب آ جائے تو وہ پھر لا فتح الا علی کہلاتا ہے. ہماری زندگیوں کے لیے بڑا حسین باب ہے. جی میدان بدر کے اندر ہیں. میدان بدر میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے ابن نوفل کے نام سے. سرکار دو جہاں نے یہ تاریخ ہے اسلام میں واحد شخص ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی تھی, یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے. اس لیے کہ اس کا ایک خاص روپ تھا, ایک خاص اس کے اندر جلادیت تھی, اس کی ایک خاص شہرت تھی, اور پہلی جنگ تھی. حضرت کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ مسلمان کہیں اس سے مروب نہ ہو جائیں, تو فرمایا کہ یا اللہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما. جنگ چلتی رہی, بدر کی جنگ چل رہی ہے. جیسے ہی مولا کائنات نے نبی کی زبان مبارک سے یہ دعائیہ جملہ سنا نا کہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما, تو مولا میدان میں چلے گئے, قلب لشکر میں جا کے نوفل کو مار کے واپس آ گئے. کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر سوال کیا کہ حملہ وروں میں نوفل نظر نہیں آ رہا. تو حضرت نے برابر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دی, یا رسول اللہ میں تو بہت دیر پہلے اسے مار آیا. اس وقت روایت کہتی ہے کہ سرکار دو جہاں نے علی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یا علی میں نے تمہیں علمدار اسی وقت کے لیے بنایا تھا. جو علی شجاعت میں, بہادری میں, جہاد میں اس درجے کا حامل ہو کہ جو اپنے اوپر بھی اتنا ہی تسلط رکھتا ہو جتنا غیر پر تسلط رکھتا ہے. بھائی دشمن کے سینے پہ چڑھ بیٹھنا یہ دشمن پر غلبہ ہے, اور سینے سے اترنا یہ اپنے اوپر غلبہ ہے. اور ایک ہی میدان میں علی نے جہاد مان نفس بھی کیا ہے اور جہاد مال غیر بھی کیا ہے. کہ دشمن سے جہاد ایسے ہوتا ہے اور اپنے آپ پر قابو ایسے پایا جاتا ہے. علم, ایمان, تقوی اور جہاد, یہ چار عنوان فضیلت ہیں, اور علی ابن ابی طالب ان تمام فضائل میں سب سے افضل نظر آتے ہیں. بس عزیزوں میں نے آپ کو بہت زحمت دی, چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے. ماہ مبارک رمضان ہے 40 ہجری کا، 40 ہجری کا رمضان۔ مولا مختلف ایام مختلف دنوں میں بارہا مقررن یہ کہتے رہے کہ یہ مہینہ میری شہادت کا مہینہ ہے، اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ خضاب خریدنے والے سے کہا کہ تم نے خضاب داڑھی کے لیے خریدا ہے؟ ہاں، ہماری داڑھی تو ہمارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 21 تاریخ کے بعد، 21 رمضان کے بعد جو زندہ رہے گا وہی عید کرے گا۔ یہ اشارے مولا اس مہینے میں دیتے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کو تلواروں اور زنجیروں کی آوازیں آنے لگیں۔ مولا حسن کو بلا کے فرمایا، بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے دروازے پر موجود ہے، کوئی مجمع ہمارے دروازے پر موجود ہے۔ مولا امام حسن نے فرمایا، بابا دروازے پر آپ کے چاہنے والوں کا ایک کثیر مجمع جمع ہے۔ حضرت باہر گئے تو کیا دیکھا؟ 40 علی کے صحابی ہیں جنہوں نے تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سب سے آگے آگے جناب حذیفہ یمان ہیں، مولا کے ایک سچے پکے صحابی، اور باقی صحابہ اکرام بھی، باقی علی کے جانصار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا، حذیفہ کیا بات ہے؟ کہ مولا مسلسل آپ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مارے گا۔ مولا ہماری زندگیوں پہ تف ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مارے گا۔ مولا بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کریں گے؟ ہم وہ دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے جس دن علی کے اوپر کوئی حملہ کرے اور ہم کچھ نہ کر پائیں۔ میرے مولا نے حذیفہ کے جذبات کو محسوس کیا، فرمایا، حذیفہ یمان بتاؤ میں تمہارا کون لگتا ہوں، کیا لگتا ہوں، میں کون ہوں؟ فرمایا، آپ میرے امام ہیں۔ فرمایا، مجھے امام مانتے ہو؟ کہا، مولا امام مانتا ہوں۔ کہا، واپس گھر چلے جاؤ اور اپنے سارے ساتھیوں سے کہو کہ تلواروں کو رکھ دیں۔ یہ 18واں روزہ تھا۔ حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ اگر علی کو کچھ ہو گیا اور قیامت میں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے شوہر نے میرے علی کو کیوں نہیں بچایا، تو میں سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ تو حذیفہ یمان نے بتایا کہ ابھی ہم علی کے دروازے سے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تلواروں کو رکھ دو اور اپنے گھروں میں رہو۔ حضرتارو 19واں روزہ مسجد کوفہ، علی ابن ابی طالب حالت روزہ میں ہیں، نماز واجب پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا۔ علی نے جب دوسرے سجدے کے لیے سر سجدگاہ پہ رکھا تو ایک مرتبہ اس ظالم نے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہے، مرادی قبیلے کا تھا، اس نے تلوار فضا میں بلند کی، اور وہ تلوار جسے زہر میں بجھا کر زہر العلود کیا تھا وہ مولا کے فرق اقدس میں مارا۔ عزادارو ایک مرتبہ پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا حسین کی وجہ سے، تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا، اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ علی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو کچھ دیر کے بعد محسوس کیا گیا کہ علی کے سر پہ تلوار لگ چکی ہے۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں گا کہ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری یا ایک سے زیادہ ضربیں ماری؟ ابن ملجم نے اس جگہ ضرب ماری ہے کہ جہاں خندق میں علی کے سر پہ چوٹ لگی تھی اور میرے مولا کا سر کھل گیا تھا، جب ضربت ماری نا تو سر کھل گیا۔ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں رونے والوں، دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو ابن ملجم کے ایک ضرب مارنے کا، کئی ضربتیں نہیں ماری، کئی دفعہ تلوار نہیں اٹھائی، ایک ہی تلوار اٹھا کر مار کر چلا گیا، بھاگ گیا۔ ایک ہی ضربت مارنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ابن ملجم جانتا تھا کہ علی کے چاہنے والے یہاں بہت ہیں، मुझे मारेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, बस एक ही जरबत मार के चला जाऊं। सलाम हो हुसैन इब्ने अली पर। मारने वाले जानते हैं बचाने वाला कोई नहीं है, मारने वाले जानते हैं हुसैन को बचाने वाला कोई नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आवाज देकर कहा, बेटा हसन नमाज को मुकम्मल करो। उसी हालत में मेरे मौला ने नमाज अदा की है। मेरे मौला हसन ने अपना अमामा खोलकर बाबा के सर पर बांधा ताकि वो जो तकलीफ है उसमें कमी वाक़े हो। मौला मेहराब मस्जिद से टेक लगाकर, तकिया लगाकर बैठे, अपनी नमाज उसी निशस्ता हालत में मुकम्मल की। इमाम हसन ने नमाज जमात को मुकम्मल किया। मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठाकर इमाम हसन और इमाम हुसैन लेकर चले। अज़ादारों, जब पहुंचे हैं ना घर के दरवाजे के करीब, तो फरमाने लगे, मुझे पैरों पर उतार दो, मैं अपने पैरों से चल के घर में जाऊंगा, मेरी ज़ैनब मुझे इस हालत में देख नहीं पाएगी। फरमाया, चाहने वालों से कहो कि वो वापस चले जाएं। इमाम हसन ने फरमाया, बाबा ये दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। कहा, ऐ हसन मुश्तबा, कहीं मेरी बच्चियों की रोने की आवाजें घर से बाहर ना आ रही हो। मैं कहूंगा, मौला बड़ा एहसास है ज़ैनब की आवाज का, यही कूफा होगा, ज़ैनब खुतबे दे रही होगी, ज़ैनब की आवाजें लोग सुन रहे होंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तीन दिन बिस्तरे अलालत पर रहे। तबीब ने मुआयना किया। हजरत के मुआयने के बाद तबीब ने एक जुमला इमाम हसन से कहा, ए हसन मुश्तबा, अगर अली को दूध पिलाया जाए तो शायद जहर का असर कम हो जाए। अली इब्न अबी तालिब को दूध पिलाने की जरूरत है। अज़ादारो, रिवायत कहती है कि अभी यह खबर आम नहीं हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। इमाम हसन ने जाके देखा, कूफे के यतीम बच्चे हाथों में कूजे लिए अपने अपने हिस्से का दूध लाए खड़े थे। हमारे मौला को हमारे हिस्से का दूध पिला। जो शहादत का दिन मेरे मौला का आया, जो आज जिसकी रात है, शबे शहादत है, अज़ादारों, मेरे मौला ने अपने तमाम बच्चों को अपने सामने बिठाया, तमाम बहुओं को, बेटियों को, दामादों को, तमाम मुतालिकीन को, भरा घर है ना अली का, सब मौला के सामने बैठे हुए हैं। और मौला ने एक मरतबा, दस्तरखान है, इफ्तार का वक्त है, मौला ने फरमाया, बेटा हसन मुझे जरा तकिया लगा कर मुझे बिठाओ। मौला को सहारा दिया गया, मौला बैठ गए। फरमाया, एक जर्फ में खाना लाओ और एक कूजे में पानी लेकर आओ। जब खाना और पानी मौला अली के सामने आ गया तो फरमाने लगे, बेटा हसन हुसैन कहाँ है? तो बराबर से आवाज आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हूं। तो एक लुकमा अपने हाथ से बनाया, हुसैन के मुंह में दिया, कूजा पानी का उठाकर हुसैन के लबों पे लगाया और एक जुमला कहा, तुम्हारी माँ जहरा ने मुझसे कहा था मेरे हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रख। अब ऐसा वक्त आ गया ज़ादारों के मौला की शहादत का वक्त करीब है। मेरे मौला ने इमाम हसन को अपने करीब बुलाया, वसीयतें करना शुरू की। और वसीयतें जब हजरत ने शुरू की तो देखा कि मुतालिकीन अहले खाना रो रहे हैं। मेरे मौला ने इमाम हसन की आंखों में आंसू देखे, फरमाया, बेटा हसन खबरदार, गिरिया नहीं करो। देखो इस उम्मत के तुम जिम्मेदार हो, देखो कितने चाहने वाले इस दुनिया में हमारे रहते हैं। बेटा जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ते हैं, बेटा गिरिया नहीं करो। फिर एक मरतबा महसूस हुआ कि पैरों पर मेरे मौला के कोई संगीनी है, मौला के पैरों पर संगीनी है। मौला ने कुछ अपना सर उठाकर देखा तो देखा हुसैन पैरों पर सर रखे बैठे हैं और इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हैं। फरमाया, बेटा हुसैन गिरिया नहीं करो। ऐ मेरे लाल, देखो तुम्हारे नाना रसूल मुझे लेने आ गए, वो देखो तुम्हारी माँ जहरा मुझे लेने आई है। ऐ मेरे हुसैन, अगर नाना ने तुम पूछ लिया कि हुसैन को सब्र की तलकीन करो, तुम्हारी माँ क्या कहेंगी कि हुसैन सब्र की तलकीन नहीं की हुसैन को? ऐ हुसैन सब्र करो, बर्दाश्त करो। अज़ादारों, ये कहते कहते जब मेरे मौला अली ने कहा ना, बेटा हसन अपनी बहन जैनब का ख्याल रखना, तो एक कोने से रोने की आवाज आई। वो आवाज जैनब कुबरा की आवाज थी। बेटी का रोना अली को बर्दाश्त ना हुआ। वो जो हसन को कहते रहे कि गिरिया ना करो, वो जो हुसैन को कहते रहे कि गिरिया ना करो, वो जो अब्बास को कहते रहे कि आंखों में आंसू ना लाओ, जैनब को रोते देखा तो खुद रोने लगे। अली की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हुए। मेरे मौला ने जैनब का सर अपने सीने पर रख लिया। امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ آواز دی انا للہ، ایک کہرام بپا ہوا، بیٹیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، حسین اور حسن نے گریا شروع کیا، رات کی تاریکی میں میرے مولا کو غسل و کفن دیا، رات ہی کی تاریکی میں جنازہ دفنا کر واپس آ رہے ہیں کہ خرابے سے کر رہنے کی آواز آئی۔ بہت آپ نے گریا کر لیا، بڑی مجلس طویل ہو گئی، مجھے کچھ دیر کے لیے اور اجازت دے دیجئے۔ ایک خرابے سے کر رہنے کی آواز آئی، ایک نابینا فقیر ہے جو ہائے ہائے کر رہا ہے، جو آوازیں دے دے کر کہہ رہا ہے، کوئی ہے جو میرے درد کو سمجھے، کوئی ہے جو میری مصیبت کو جانے۔ میرے مولا امام حسن نے اس خرابے میں قدم رکھا، قریب جا کر بیٹھے۔ بھائی تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، مجھے دوا بھی نہیں ملی ہے، مگر نہ مجھے کھانا چاہیے نہ دوا چاہیے، مجھے تو میرا مونس لا کے دے دو۔ کہا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا 3 دن سے میرا مونس ہے جو مجھ سے ملنے نہیں آیا، وہ روزانہ میرے قریب بیٹھتا تھا، میری دل جوئی کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا۔ امام حسن نے فرمایا اس کا نام کیا ہے، میں ڈھونڈ کر لے آؤں، میں پوچھوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اسے ڈھونڈوں، تلاش کر کے لے آؤں، اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا اے جوان، اس نے کبھی اپنا نام ہی نہیں بتایا، جب میں اس سے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے تو کہتا تھا فقیر جالسا فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کہا اس کا کوئی حسب ہو نسب؟ کہا میں نے جب بھی اس کا خاندان پوچھا تو وہ یہ کہتا تھا مسکین جالسا مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کوئی نشانی بتا۔ کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے میں بہت ملتا ہے، تیرا لہجہ اس کے لہجے میں بہت ملتا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بابا علی تھا، وہ فقیروں کو بے سہارا کر گیا، وہ یتیموں کو یتیم کر گیا، وہ اپنی اولاد کو بے سرپرست کر گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مغفرت فرما، ہمیں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہماری تمام پریشانیاں بالخصوص پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔